سیدی و سندی حضرت اقدس دام البقاد العالیہ کے اشعار ہیں یہ. اس کا عنوان ہے رفیق تنہائی. رفیق تنہائی. حضرت والا فرما رہے ہیں کہ سیدی و مرشدی محبی و محبوبی عارف باللہ حضرت مولانا شاہ اختر صاحب دام اللہ بقاہم و دام البرکاتہم و عمد فیوزہم کے ہمراہ 1990 میں جنوبی افریقہ کے پہلے سفر کے دوران وائٹ ریور کے قریب 350 کلومیٹر کے جنگل میں رات کے سناٹے میں حضرت مرشدی کی محبت میں کہی گئی ایک نظم ہے.
شب سحرا محیب سناٹا شب سحرا محیب سناٹا موت ہو جیسے زندگی پہ محیط شب سحرا محیب سناٹا موت ہو جیسے زندگی پہ مری یا صدور گناہ سے دیکھی یا صدور گناہ سے دیکھی تنگ ہونے لگے فضائے بسیط تنگ ہونے لگے فضائے بسیط پڑ گئی طول سہرا پر ظلمت شب کی ایک سیاہ ردا پڑ گئی طول سہرا پر ظلمت شب کی ایک سیاہ ردا پتے پتے پہ مہر خاموشی پتے پتے پہ مہر خاموشی کنج عجلت میں سو گئی ہے کنج عجلت میں سو گئی ہے گوش گل میں زبان بلبل سے نہیں آتی نوائے سرگوشی گوش گل میں زبان بلبل سے نہیں آتی نوائے سرگوشی آب گہوارہ سکوت ہے آج آب گہوارہ سکوت ہے آج موج دریا ہے غرق بے ہوشی موج دریا ہے غرق بے ہوشی وسعت ارض پرستا وسعت ارض پر اندھیروں کو وسعت ارض پر اندھیروں کو تکتے ہیں آسمان کے تارے تکتے ہیں آسمان کے تارے ظلمتوں میں ہدایتوں کے چراغ، ظلمتوں میں ہدایتوں کے چراغ، کفر کے گھر میں نور کے تارے، کفر کے گھر میں نور کے تارے، مشترک تجھ میں اور مجھ میں ہے، مشترک تجھ میں اور مجھ میں ہے، ایک ہی وصف ہے شب سہرا، ایک ہی وصف شب سہرا، تو بھی تنہا سکوت سہرا میں، تو بھی تنہا سکوت سہرا میں، بزم دنیا میں بھی ہوں تنہا، بزم دنیا تجھ کو لیکن بھلا نصیب کہاں، جو ہو میرا رفیق تنہائی، تجھ کو لیکن بھلا نصیب کہاں، جو ہے میرا رفیق تنہائی، جو ہے خود ایک انجمن تنہا، جو ہے خود ایک انجمن تنہا، جس کی تنہائی عالم آرائی، جس کی تنہائی عالم آرائی، وہ سلامت رہے ہزار برس، وہ سلامت رہے ہزار برس، جس کا ذکر ایک نفس ہزار حیات، جس کا ذکر ایک نفس ہزار حیات، جس کی ایک ایک ادا حیات فروش، جس کی ایک ایک ادا حیات فروش، بن گئی وصل جس ہجر کی رات، بن گئی وصل جس ہجر کی رات، جس سے ملتی ہے قلب مردہ کو ایک نئی جان، یعنی جان حیات، جس سے ملتی ہے قلب مردہ کو ایک نئی جان، یعنی جان حیات، قرب جس کا رشک خلد بری، قرب جس کا ہے رشک خلد بری، شاہد عدل جس پہ آیا، شاہد عدل جس پہ آیا، وہ جو آتا ہے میرا بالکل، جب کبھی دل اداس رہتا ہے، وہ جو آتا ہے میرا بالکل، جب کبھی دل اداس رہتا ہے، جو نگاہوں سے دور ہو کر بھی، جو نگاہوں سے دور ہو کر گھڑی دل کے پاس رہتا ہے، ہر گھڑی دل کے پاس رہتا ہے، ایسا محبوب کوئی دکھلائے، ایسا محبوب کوئی دکھلائے، ہو جو ہر دم دل حضور کا حبیب، ہو جو ہر دم دل حضور کا حبیب، جو ہو موجود دل کی دھڑکن میں، جو ہو موجود دل کی دھڑکن میں، رگ جاں سے بھی ہو زیادہ قریب، رگ جاں سے بھی ہو زیادہ قریب.
یہ آخری بند ہے، یہ دراصل قرآن پاک کی حکایت کا مفہوم ہے. اس میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں. آخری کے شروع کے جو بند ہیں وہ تو حضرت بادہ کی محبت میں ہیں، پھر دوسرے یہ آخری تین بند ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں منتقل ہوئے، جو شیخ کی محبت کا اصل مطلب ہے. اصل مقصود شیخ کی محبت کا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لیکن بھلا نصیب کہاں ایسا بل دل پہ اس کا اثر ہوا، حضرت والا یاد ایسی تازہ ہو گئی. جس میں سنایا تھا تو حضرت والا نے بہت پسند فرمائی تھی، بار بار سنی مجھ سے. معارفِ ربانی ہے جو آپ کو روزانہ سنایا جا رہا ہے. اس میں 1993 کا ری یونین کا تیسرا سفر حضرت والا کا ہوا تھا وہاں. یہ اس وقت کے ارشادات حضرت والا کے، اس میں اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیے، اور یہ اس کے لکھنے میں بہت کافی عرصہ لگ گیا، کوئی تقریباً 15-16 سال لگ گئے، اور لکھنا وہیں سے شروع کر دیا تھا ری یونین سے ہی. مگر پھر یہاں آ کے ادھر پورا لکھا گیا، ڈسک خراب ہو گئی، وہ بھول گئے تھے اس کو، پھر دوبارہ سے لکھوایا، پھر پتہ چلا کہ بہت سے مضامین رہ گئے، پھر اس کو اثر نہ لکھا. اس طرح 15 یا 16 سال میں یہ کتاب حضرت والا نے بہت ہاتھ میں لے کے اس کو بہت دیر تک ادھر دیکھتے رہے، اور فرمایا دیکھو یہ اس نے 15 سال میں لکھی ہے. گناہ کی ظلمت اور حرارت کا علاج. فرمایا کہ ایک بار جونپور سے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ اعظم گڑھ تشریف لائے. اس زمانے میں ہم لوگ شاہ عبدالغنی صاحب رحمت اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھتے تھے. حضرت نے بخاری شریف حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد مولانا ماجد علی صاحب رحمت اللہ علیہ سے پڑھی تھی. تو ڈاکٹر صاحب نے حضرت سے پوچھا، اتنے قریب جو واسطہ ہے، حضرت والا فرماتے تھے کہ شاید اس وقت کسی کا ہو، حضرت والا نے مخاری پڑھی حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب سے، حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب نے پڑھی مولانا کیا نام بتایا مولانا ماجد علی صاحب سے، اور مولانا ماجد علی صاحب شاگرد تھے حضرت گنگوہی کے قطب العالم، جن کے پاس سمرقند اور بخارا سے لوگ پڑھنے حدیث پڑھنے آتے تھے، تو اتنی قریب سند جو ہے حضرت فرماتے شاید اس وقت کسی کو حاصل ہو، صرف دو واسطوں کے بعد حضرت گنگوہی سے واسطہ ہے، اور سند احادیث کی بہت بڑی دلیل ہے، اس کی سند دی جاتی ہے، یعنی کہ جو کوئی چاہے پڑھا دے یہاں سے لے کے وہاں تک سند ملتی ہے کہ کس نے کس سے پڑھا، کس نے کس سے پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتی ہے، کوئی دنیا کی تاریخ میں کسی کی ایسی مثال نہیں مل سکتی کہ جس کی ایک ایک حرف کی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سید الانبیاء اور نبی برحق ہونے کی علامت ہے، ایک ایک لفظ کے لیے جس کی ایسی حفاظت کی گئی ہو، جسے کافر تو اس کو اہمیت نہیں دیتے چھپاتے ہیں، ایک ایک لفظ کی ایسی حفاظت کی گئی ہو کہ اس کی باقاعدہ اسناد کے ساتھ جو یہاں سے 250-300 سال پہلے شروع ہوئی اور ختم ہوئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت بخاری شریف حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی شاگرد مولانا ماجد علی صاحب رحمت اللہ علیہ سے پڑھی تھی، تو ڈاکٹر صاحب نے حضرت سے پوچھا کہ حدیث شریف میں جو یہ دعا سکھائی گئی ہے اللهم اغسل الخطايا بماء الثلج والبرد والبرد، یعنی اے اللہ میرے گناہوں کو برف کے پانی سے اور اولے کے پانی سے دھو دے، تو حضرت ڈاکٹر صاحب نے پوچھا اس میں برف اور اولے کے پانی سے دھونے کو کیوں تشبیح دی، اس میں کیا حکمت ہے، تو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب نے آنکھیں بند کر لی اور چند سیکنڈ کے بعد آنکھیں کھولی اور فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب جواب آ گیا، فرمایا کہ ہر گناہ سے دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، قلب میں ظلمت اور نفس میں حرارت، لہذا برف کے پانی سے حرارت کا علاج کیا گیا اور اولے کے پانی سے ظلمت کا علاج کیا گیا جو زیادہ شفاف اور اجلا ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر قلب سلیم ہے تو ہر گناہ میں اس کو عذاب محسوس ہوگا، اگر ایک نظر بھی کسی کرسچن لڑکی پر یا کسی بھی حسین پر ڈال دی تو اس کے دل پر عذاب شروع ہو گیا اور اس کو پریشانی اور اندھیرے محسوس ہوں گے، بچرتے کہ قلب سلیم اور گناہوں کے تسلسل سے مردہ نہ ہو چکا ہو تو ایک نظر غلط پڑھنے سے کانپ جائے گا، اس لیے وہ کہے گا کہ توبہ کے راستے ہی میں خیریت ہے، آنکھ بند رکھو اور سکون سے رہو، یہاں ری یونین کی سڑکوں پر بس ڈرائیور تو آنکھیں کھلی رکھے، وہ اگر آنکھ بند کرے گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، لیکن باقی لوگوں کو ادھر ادھر جھانکنا مناسب نہیں ورنہ گناہ سے نہیں بچ سکتے، یہاں عدم قصد نظر کافی نہیں، قصد عدم نظر ضروری ہے، یعنی یہ عزم نہ دیکھنے کا عزم دیکھنا نہیں ہے، یہ عزم کافی نہیں ہے، بلکہ یہ عزم کر کے چلے کہ دیکھنا نہیں ہے، ارادہ کرے اس بات کا، یہ جب پہلے ارادہ کرے گا کہ مجھے دیکھنا نہیں ہے تب بچ سکے گا، اور اگر ایسے ہی نکل گیا کوئی قصد نہیں کیا کہ چلو نہیں دیکھیں گے تو نہیں بچ سکتا، یہ حضرت والا کا خاص علاج بتایا اور لوگوں نے بتایا اس سے بہت فائدہ ہوا، گھر سے پہلے نکلنے سے پہلے ارادہ کرتے ہیں کہ کوئی نظر خراب نہیں کریں، کیونکہ وہاں تو ایسی ری یونین میں تو لندن سے بھی زیادہ بے اوریانی ہے، یعنی یہاں سڑکوں پر نکلتے وقت دیکھنے کا ارادہ نہ ہونا کافی نہیں، بلکہ گھر سے نکلتے وقت یہ ارادہ ہو کہ نہیں دیکھنا ہے تو کامیاب ہو جائے گا، یعنی یہاں سڑکوں پر نکلتے وقت دیکھنے کا ارادہ نہ ہونا کافی نہیں بلکہ گھر سے نکلتے وقت یہ ارادہ ہو کہ نہیں دیکھنا ہے تو کامیاب ہو جائے گا. تقویٰ میں سکون ہے. اللہ کو خوش کرنا کیا معمولی نعمت ہے. جو اس زمین پر اپنے اللہ کو خوش کر لے اس کی خوشی کو ساری کائنات ختم نہیں کر سکتی. جو اللہ کو خوش کر لے اس بندے کی خوشی کا اللہ کفیل ہو جاتا ہے. اللہ تعالی کی رحمت کا تقاضا ہے کہ میرا بندہ مجھ کو خوش کرنے کے لیے گناہ سے بچ رہا ہے, اپنی خوشیوں کو برباد کر رہا ہے, تو اللہ تعالی اس کے دل کو آباد فرماتے ہیں. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, برباد محبت کو نہ برباد کریں گے, میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے. یعنی جس نے اپنی خوشیوں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے برباد کر دیا گویا وہ خود برباد ہو گیا, تو اس کو اللہ کیا مزید برباد کریں گے. جنہوں نے اپنے دل کو ناشاد یعنی حرام خوشیوں سے بچایا اور ان کو خوش رکھنا اللہ تعالی کے ذمہ ہے, وہ ارحم الراحمین ہے. اور جس کے لیے اللہ تعالی آسمان پر فیصلہ کر لے کہ مجھے اس بندے کو خوش رکھنا ہے, سارے عالم کے مصائب اس کی خوشی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور جو اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے حرام خوشیوں کا انتظام کرتا ہے, بندہ ہو کر اللہ تعالی کی نافرمانی سے اپنا دل خوش کرتا ہے, ایسا شخص ہر وقت معذب رہتا ہے. اللہ تعالی کی نافرمانی کے ساتھ تلخی حیات لازم ہے. جو اس میں شک کرے گا کافر ہو جائے گا. اس کی دلیل یہ آیت ہے, ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, یعنی جو میری نافرمانی کرے گا اس کی زندگی تلخ ہو جائے گی. اور جملہ اسمیہ سے بیان فرمایا, اور جملہ اسمیہ سے بیان فرمایا یعنی دوامن اس کی زندگی تلخ رہے گی, ہمیشہ پریشان رہے گا. جملہ اسمیہ جو ہے دوام کے لیے ہوتا ہے, یعنی وہ ہمیشہ باقی رہے گا تا وقت کہ اس سبب کو دور نہ کرے اور توبہ نہ کرے. جس لیے اللہ تعالیٰ نے جملہ اسمیہ سے بیان فرمایا کہ جو نافرمانی کرے گا, اللہ کے قرآن پاک کی بلاغت ہے کہ ایسا جملہ استعمال کیا کہ جس میں خود ہی دوام ہے, یعنی دوامن وہ ہمیشہ نافرمانی ناخوش رہے گا تا وقت کی توبہ نہ کرے. اور اللہ تعالی کی فرما برداری کے ساتھ بالطف زندگی لازم ہے. اور اعمال صالحات کے ساتھ کیا بشارت ہے, فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, جو لوگ جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں رہے گا اس کو ہم ضرور با لطف حیات دیں گے. آہ, یہ ترجمہ حضرت حکیم الامت کا ہے. سبحان اللہ, حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خالق حیات ہوں, میں زندگی دیتا ہوں, تو جو مجھ کو خوش کرتا ہے میں اس کی حیات کو با لطف کر دیتا ہوں. اے ظالموں, تم لطف حیات کہاں تلاش کرنے جا رہے ہو؟ میرے غضب اور قہر کے اعمال میں, میری نافرمانی میں اگر تم کو لطف لینا ہے تو مجھ سے تعلق قائم کرو, مجھ کو خوش رکھو. ان ننگی ٹانگوں میں کچھ نہیں ہے, بس خون اور پیپ بھری ہوئی ہے. ابھی روح نکل جائے تب دیکھنا کہ تین دن کے اندر ان کا کیا حال ہوتا ہے. لطف حیات کا حصول اور تلخ حیات سے نجات. تو اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مسلسل بارش اپنے اوپر برسانے کے لیے, چین سے جینے کے لیے, کلفتوں سے بچنے کے لیے, بالطف حیات کے لیے اور معذب اور تلخ حیات سے بچنے کے لیے کلام اللہ کی بس یہ دو آیتیں ہمیشہ سامنے رکھیے. نمبر ایک, جو اللہ کو راضی کرے گا, نیک عمل کرے گا, تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کو بالطف حیات دیں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. کا ترجمہ مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو بالطف زندگی دیں گے. جو زندگی کا خالق ہے, مالک ہے, جب اس کا یہ اعلان ہے تو اس کا قول معتبر ہوگا یا ہمارے دل کا کہ چلو زنا کرو, بدمعاشی کرو, کرسچن لڑکیوں کو دیکھو, سمندر کے ساحل پر جاؤ جہاں وہ ننگی ہو کر اپنا رنگ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. بتائیے کس کا قول صحیح ہوگا؟ جس نے زندگی دی اس کا قول صحیح ہوگا یا ان کا قول صحیح ہوگا جو مرنے والے ہیں, جن کو خود اپنی زندگی پر کوئی قدرت اور کنٹرول نہیں ہے, جو جب اللہ تعالی کا حکم ہوگا مر جائیں گے, تو کہاں خالق حیات کا قول اور کہاں وہ حیات جو مستعار ہے, جس حیات کو اپنی حیات پر کوئی قدرت اور اختیار نہیں, جس وقت چاہے اللہ اس کو موت دے دے. بچے بھی مرتے ہیں, جوانوں کو بھی موت آتی ہے. قبرستانوں میں جائیے تو عمر کا کوئی دور ایسا نہیں جو وہاں موجود نہ ہو. ایک سال کا بچہ بھی وہاں ہوگا تو 10 سال کا لڑکا بھی ہوگا, 20 سال کا جوان بھی ہوگا, اور 60-70 سال کے بڈھے بھی ہوں گے. جو خالق حیات ہے, جو خالق حیات ہے, اس کا یہ ارشاد ہے کہ اگر بالطف زندگی چاہتے ہو تو اسے میری نافرمانی میں تلاش کرنے کی حماقت سے باز آ جاؤ, کیونکہ میں خالق حیات ہوں, لطف کا بھی خالق ہوں. تم عبد اللطف مت بنو, عبد اللطیف بنو, یعنی لطف کے بندے نہ بنو, لطیف کے بندے بنو. ہمارے ذمے ہے کہ اگر تم ہم کو خوش کرو گے تو ہم تم کو بالطف حیات دیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کرے تو ہم اس کو بالطف زندگی دیں گے. اس آیت کے بعد پھر اعمال صالحہ کے خلاف کہیں اور لطف تلاش کرنا حماقت ہے. فاسقانہ اعمال میں, نافرمانی میں جو شخص لطف تلاش کرتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, عالم ہو, پیر ہو, صوفی ہو, کسی قوم کا ہو, کسی ملک کا ہو, دوستو اس سے بڑھ کر بین الاقوامی بے وقوف اور گدھا کوئی نہیں ہو سکتا کہ اتنے بڑے مالک کے ارشاد کے بعد نافرمانی میں لطف اور آرام تلاش کرتا ہے. اور نافرمانی کے مختلف درجات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھ لیا, یہ آنکھ کا زنا ہو گیا. دوسرے یہ کہ بالکل ہی فوش میں مبتلا ہو گیا. جس درجے کا گناہ ہوگا اسی درجے کی تلخی حیات لازم ہوگی. لہذا گناہ کے مقدمات سے بھی بچیے. اگر نفس نے ادنا سی حرام لذت بھی حاصل کر لی تو سمجھ لیجئے کہ وہ شخص اللہ کی طرف سے اتنا معذب ہو جائے گا جتنا حصہ نفس سے حرام لذت کا درآمد کیا ہے. اور دوسرا مضمون یہ ہے, جب فرما برداری پر اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنے پر اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں بالطف حیات دوں گا کیونکہ میں تمہاری حیات کا خالق ہوں, تم نے اپنی حیات کو اپنے خالق پر فدا کیا تو میری ذمہ داری ہے کہ میں تم کو خوش رکھوں. تم نے اپنی حرام خوشیوں کا خون کیا, اپنی خوشیوں کو خاک میں ملایا, تو احساناً خالق افلاک کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ تمہیں خوش رکھے اور بالطف حیات دے. تمہارے اپنے تجویز کردہ لطف میں یہ بات کہاں ہو سکتی ہے؟ اس میں تو ہمیشہ پریشانی رہے گی. بتائیے نفس کیا تجویز کرتا ہے؟ یہی کہ کسی حسین کو مت چھوڑو, سب کو دیکھ لو, اور صرف دیکھو ہی نہیں ساری منازل طے کر لو. لیکن یہ نفس دشمن کا مشورہ ہے. دیکھ لو اس میں کیا ملتا ہے. گناہ میں کبھی کسی نے چین پایا ہے, نافرمانی پر تلخ زندگی کی وعید ہے, اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر حیات طیبہ کا انعام ہے. حیات طیبہ کو لام تاکید بانو نے ثقیلہ سے کیوں بیان فرمایا, یہ حضرت کی اعلیٰ کی شروع میں پڑھی جاتی ہیں, حضرت والوں کو یہ قواعد ایسے یاد تھے ازبر جیسے ابھی پڑھ کے آ رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلاں نحو حیاتن طیبہ, ہم اس کو بالطف زندگی لیں گے, اور عنوان تو دیکھیے لام تاکید بانو نے ثقیلہ سے وعدہ فرمایا کہ ضرور ضرور ہم ایسے بندوں کو بالطف حیات دیں گے, تو یہ لام تاکید کیوں نازل کیا؟ اللہ اتنے بڑے مالک ہیں, اتنے بڑے صادق القول ہیں کہ ان کا بغیر لام تاکید کے فرما دینا ہی کافی تھا, پھر یہ لام تاکید بانو نے ثقیلہ اس لیے نازل فرمایا کہ تم ہمارے اس وعدے کو خفیفہ مت سمجھو. بانو نے ثقیلہ اس لیے نازل کر رہا ہوں کہ میرا وعدہ معمولی بات نہیں ہے, بہت بھاری بات ہے, میرا وعدہ بہت وزنی ہے. نون ثقیلہ کا یہ ثقل تو لغت کی بات ہے, لیکن اصل میں ہمارا وعدہ بہت بھاری ہے کہ تم اس کو خفیفہ نہ سمجھو, ہلکا نہ سمجھو, بلکہ یقین رکھو کہ اپنی فرما برداری پر وہ ضرور بے ضرور بالطف زندگی دیں گے. اور اس کا دوسرا پہلو بھی سوچئے کہ جب فرما برداری پر ایسا انعام ہے تو نافرمانی پر اس کا عکس ہوگا یا نہیں, یعنی اس کے خلاف ہوگا یا نہیں. جب فرما برداری پر بالطف زندگی کا وعدہ ہے تو نافرمانی پر سلب لطف ہوگا یا نہیں, لطف سلب کر لیا جائے گا یا نہیں. آپ لوگ تو ماشاءاللہ علماء ہیں, بتائیے قضیہ عکس ہو جاتا ہے تو نافرمانی پر اس کا عکس ہوگا یا نہیں. لہذا جو نافرمانی کرے گا گناہ سے حرام لذت کو اپنے دل میں درآمد کرے گا تو بالطف حیات کا وعدہ اس کے لیے ختم ہو جائے گا اور اس کا عکس ہو جائے گا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا, ہم اس کی زندگی کو تلخ کر دیں گے. آہ خالق حیات جس کی زندگی کو تلخ کرنے کا فیصلہ کر لے تو کون ظالم ہے جو پوری کائنات میں کہیں مزہ پا جائے, ہر طرف اس کو عذاب ہی عذاب نظر آئے گا. ہمارے میر صاحب نے ایک بہت عمدہ شعر کہا ہے کہ گناہ کے بعد دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے, اور پھر عقل سے فرمایا کہ وہ شعر سناؤ جو عقل نے سنا دیے. شب صحرا محیب سناٹا, موت ہو جیسے زندگی پہ محیط, یا صدور گناہ سے دل کی تنگ ہونے لگے فضائے بسیط. فرمایا کہ یہ انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے جنگل پر کہا ہے, وہیں جنگل میں یہ شعر ہوئے تھے, وہاں ڈراؤنا سناٹا تھا اور ہر طرف خوف معلوم ہوتا تھا. دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے, دو علم عظیم اس کا عنوان ہے. دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا, یعنی ہم کو خوش کرے گا اور اپنی حرام خوشیوں پر خاک ڈالے گا, اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا نے انعام کا وعدہ بصورت جملہ فعلیہ فرمایا, فلن نحیینہ حیاتن طیبہ. تو یہاں جملہ فعلیہ کیوں نازل فرمایا, اور نافرمانی پر عذاب کے لیے جو وعدہ فرمایا وہاں جملہ اسمیہ فرمایا, کیونکہ حضرت کے مخاطب وہاں اکثر علماء ہوتے تھے, اس لیے حضرت زیادہ تشریح نہیں فرماتے تھے علمی بات میں. وہاں جملہ اسمیہ نازل فرمایا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا, اس میں کیا راز ہے, میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی جو زندگی میں پہلی بار یہاں مولانا داؤد اور ان کے والد کے گھر پر بیان کر رہا ہوں کہ انعام کا وعدہ تو جملہ فعلیہ سے فرمایا مضارے سے, اور عذاب کی وعید جملہ اسمیہ سے فرمائی. راز اس میں یہ ہے کہ نافرمان ہر وقت دائمی طور پر معذب رہے گا, اور جملہ اسمیہ دوام و ثبوت پر دلالت کرتا ہے, یعنی ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے, کیونکہ گناہ کی سزا میں اس کی دنیاوی زندگی کو دائماً عذاب میں مبتلا رکھنا ہے, لہذا نافرمانی کی وجہ سے یہ دواماً پریشان رہے گا. اس لیے جملہ اسمیہ سے فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, زندہ تو رہے گا مرے گا نہیں, لیکن حیات تلخ رہے گی, نہ جیے گا نہ مرے گا, ہر وقت پریشان رہے گا. ایسی زندگی کیا زندگی, جیسے کہتے ہیں کہ زندگی اور موت کے درمیان میں جی رہا ہوں. حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب نے ان لوگوں کی حیات کا نقشہ کھینچا ہے جو حسینوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے عشق میں مبتلا رہتے ہیں. فرماتے ہیں عشق بتا میں اسعد کرتے ہو فکر راحت, دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خوابگاہیں, اللہ تعالیٰ کے غضب اور قہر کے اعمال میں تم جنت تلاش کر رہے ہو. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, اس کی زندگی دائمی طور پر تلخ ہو جائے گی. اور حیات طیبہ کو جملہ فعلیہ سے بیان کرنے کی حکمت, اور فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کے انعام کو فعل مضارع سے کیوں بیان فرمایا, فعل مضارع میں استمرار کے ساتھ تجدد بھی ہوتا ہے, یعنی ایسے شخص کو ہر وقت نئی نئی لذت عطا ہوگی, روزمرہ کا مزہ الگ, روزے کا مزہ الگ, نماز کا مزہ الگ, سجدے کا مزہ الگ, سجدے کا مزہ الگ, رکوع کا مزہ الگ, قیام کا مزہ الگ, قعود کا مزہ الگ, سبحان ربی ربی العظیم کا مزہ الگ, سبحان ربی العالی کا مزہ الگ. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً میں تجدد استمراری ہے, لہذا ہر وقت نئی نئی لذت ملے گی. جس کا محبوب ہر وقت نئی شان رکھتا ہو, کل یوم ہوا فی شان, یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ہر وقت ایک نئی شان ہے, اس کے عاشقوں کی بھی ہر وقت نئی شان رہتی ہے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں یوم کے معنی دن کے نہیں وقت کے ہیں. اے فی کل وقت من الاوقات وفی کل لحظۃ من اللحظات وفی کل لمحۃ من اللمحات, یعنی ہر لمحہ ہر لحظہ ہر وقت اللہ تعالی کی ایک نئی شان ہے, اور اس کا عکس ان کے عاشقوں پر بھی پڑتا ہے, جس سے ان کا ہر لحظہ حیات ہر لمحہ حیات ایک نئی شان کا ہوتا ہے. ان کی بھی ہر وقت ایک نئی شان ہوتی ہے, کھانے کے وقت ایک نئی شان ہے, کھا رہے ہیں اور شکر ادا کر رہے ہیں, کھانے کے بعد ایک دوسری شان ہے, کھانے کے بعد دعا پڑھ کر لطف حاصل کر رہے ہیں, پھر دسترخوان سے اٹھنے کی دعا پڑھ کر حمد کا مزہ لے رہے ہیں, اور بندگی اور فقر و احتیاج کی ایک نئی شان میں ہیں, پھر دین کی بات بھی سنا کر جس کی کھائی اس کی گائی کا لطف لے رہے ہیں, یعنی جس کا کھایا اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کی کیا شان ہے کہ کتنا عمدہ کھانا کھلایا. غرض اللہ کے عاشقوں کی بھی ہر وقت ایک نئی شان ہے. حضرت والا نے ایک بہت بڑے عالم مولانا ہارون صاحب شیخ الحدیث ڈربن کے یہاں آئے ہوئے تھے, حضرت والا نے یہ آیت کل یومین ہوا فی شان, ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ایک نئی شان ہے, تو انہوں نے ایک اشکال کیا کہ حضرت میں نے بڑے بڑے علماء سے اپنے استادوں سے بھی پوچھا کہ تسلی بخش جواب نہیں ملا. میں نے مجھے یہ اشکال ہوتا ہے اس آیت میں کہ جب حضرت اللہ تعالیٰ کی ایک نئی شان ہر وقت ہے, تو جب نئی شان پیدا ہوگی تو پہلی شان فنا ہو جائے گی, پہلی شان ختم ہوگی تب جو دوسری شان پیدا ہوگی, جس سے معلوم ہوا. اور اللہ کی کوئی صفت میں زوال نہیں ہے, فنائیت نہیں ہے, جس میں تو فنائیت لازم آ رہی ہے. حضرت والا نے بس کو ایک منٹ بھی نہیں سوچا, آدھا منٹ بھی نہیں, فوری جواب دیا. حضرت نے فرمایا کہ نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ایک نئی نئی شان پیدا ہوتی ہے بلکہ وہ شان پہلے سے اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے اس کا ظہور ہر وقت نیا نیا ہوتا رہتا ہے اور اس کی مثال حضرت عجیب والا عجیب دی کہ ایک بنیا ہے اس کی جیب میں 1,00,000 روپے کے نوٹ رکھے ہوئے ہیں کوئی 10 کا ہے کوئی 5 کا ہے کوئی 1,000 کا ہے 500 کا ہے تو کبھی وہ ایک نوٹ دکھاتا ہے تو وہ اس کی جیب سے نکال کے دکھاتا ہے تو وہ اس کے پاس وہ نوٹ پہلے سے موجود تھا وہ شان اس کے پاس پہلے سے موجود تھی لیکن وہ دکھاتا رہتا کبھی ایک نکالا وہ دکھا دیا پھر دوسرا نکالا وہ دکھا دیا پھر تیسری شان دکھا دی مطلب کہ وہ شان پہلے سے موجود تھی ظہور بعد میں ہو رہا ہے وہ کہنے لگے کہ حضرت بڑے بڑے علماء سے پوچھا تھا اس اشکال کا جواب نہیں ملا تھا جیسا آپ کی جواب سے بالکل دل کو تسلی ہو گئی وجود پہلے سے ہے ظہور بعد میں ہوتا رہتا ہے بس ٹھیک ہے مطلب وقت ختم ہو گیا تو آپ لوگوں بہتوں کو دور دور جانا ہوتا ہے اس لیے انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی حضرت والا جب میں حضرت کے پاس سے جاتا تھا تو اکثر یہ شعر پڑھتے تھے اپنے پہلو سے جدا عشرت کیا بادی لینا خواستہ رخصت کیا تو میں بھی یہی شعر پڑھتا ہوں کہ بادی لینا خواستہ رخصت کیا پھر انشاءاللہ یہاں تو دار الفراق ہے کبھی فراق کبھی وصال بس جنت اللہ نصیب فرما دے حضرت والا کا ساتھ نصیب فرما دے سارے اولیاء کرام کا ساتھ نصیب فرما دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی زیارت نصیب فرما دے بس تو پھر وہاں کبھی فراق نہیں ہوگا اور فراق تو کوئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب فراق نہیں ہوگا تو ایک ہی حالت میں رہیں گے تو بات یہ کہ جیسے کسی سے آپ ملاقات کرنے گئے یا تو جس وقت دھیان ہو گیا کہ وہاں جانا ہے اسی وقت وہاں پہنچ جائیں گے وہاں یہ نہیں کوئی سامان سفر کرو حضرت رفرف ایک تیار ہوگی وہ بھی ان کی تفریح ہے تباہ کے لیے اس پہ وہ جائیں گے ورنہ اس کی بھی وہ نہیں ہے فوری پہنچ جائیں گے وہاں رفرف ہے حضرت پھٹ پوری فرما دیتے فرفر اڑے گی وہ تو اس میں وہاں تو ابھی کوئی سوال کرے کہ پھر اگر جیسے وہ کسی ہورو کے پاس ہے تو ہورو اس کے پاس رہے گا جب اس کو وہ نہیں ہوگا تو ہمیشہ کی ہے وہاں وقت تو ہے نہیں کہ وقت گزر جائے تو پھر دوسری نعمت پہ کیسے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک نعمت سے مشغولیت میں دوسری نعمت کی طرف اس کی توجہ ہو جائے گی اس کو وہ نعمت حاصل ہو جائے گی اب یہ جنت ہے نہ کیا ہے کہ نہ کسی کان نے سنا نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کے وہم گمان میں گزرا یہ تو وہیں جا کے پتا چلے گا اس وقت تو ایمان بالغیب لاتے ہیں ایمان بالغیب جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرما دیا اس پر ہمارا ایمان ہے ویسے ہی وہ یہی ایمان ہے جو کافروں کو نصیب نہیں ظاہر کو دیکھتے ہیں ایک بزرگ تھے بابا نجم احسن صاحب وہ فرماتے تھے کہ سوائے اس کے ہر راہ بے راہ ہے سوائے اس کے ہر راہ بے راہ ہے محمد کا اللہ اللہ ہے ہم کچھ نہیں جانتے کہ جس کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ فرمایا ہے بس وہی ہمارا اللہ ہے اسی پر ایمان رکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ